بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سورة يوسف کی 24 آیت جہاں داستان یوسف و زلیخا بیان ہو رہی ہے گفتگو یہاں تک پہنچی کہ زلیخا نے یوسف کا شکار کرنے کے لیے ایک بڑی گہری سازش رچی انہیں اس کمرے میں لے گئی جہاں تک رسائی عام طور سے لوگوں کے لیے ممکن نہ تھی سات دروازے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سے گزر کر کے ساتوں دروازوں کو بند کر کے اپنی خوابگاہ تک پہنچایا اور وہ سارے انتظامات جو اچھے سے اچھے صاحبان تقویٰ کے لیے امتحانی منزل ہوتی ہے اسے آمادہ کیا لیکن جناب یوسف نے اس کی خواہش کو ٹھکرا دیا معاذ اللہ خدا کی پناہ مانگی اور اس کی خواہش کے آگے جناب یوسف نے سر نہ جھکایا اندرونی شیطان سے بھی جنگ کی اور یہ جو ہے بیرونی شیطان سے بھی جنگ کی نفس امارہ سے بھی جنگ کی اور جو ہے زلیخا سے بھی جنگ کی جناب یوسف خدا پر ایمان کے سائے میں اس گناہ سے جو ہے بچ گئے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس وقت زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دی ہے تو وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا زلیخا کو ایسا لگا کہ وہ بت انہیں گھور رہا ہے اس پر انہوں نے کپڑا ڈال دیا اس پر انہوں نے ایک کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ اس بت کی آنکھوں سے محفوظ ہو جائیں وہ اس ناپسندیدہ حال میں انہیں نہ دیکھے یہ منظر دیکھ کر کے جناب یوسف ہی جو لرز گئے کہ جب زلیخا کو اس بت سے شرم آ سکتی ہے جو بے شعور ہیں جب اس بت سے انہیں شرم آ سکتی ہے جو بت جس بت کو اندھا بنایا جا سکتا ہے اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے تو کیا میں اس خدا سے شرم نہ کروں جس کی دسترس سے کبھی کوئی باہر نہیں اس کی دید میں ہمیشہ ہر شخص ہے اسے کوئی اندھا نہیں بنا سکتا ہے یہاں کے اوپر قرآن مجید کی جو آیت ہے لقد ہمت بہی زلیخا نے یوسف کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا ہم بہا ارادے کی نسبت یہ جو ہے یوسف کی طرف بھی قرآن میں ہے اور ارادے کی نسبت یہ جو ہے زلیخا کی طرف بھی قرآن میں ہے لیکن دونوں ارادوں کی نسبت میں ایک فرق ہے یہ جو ہے زلیخا کی طرف جب گناہ کے ارادے کی نسبت کی گئی تو وہاں کوئی قید کوئی شرط نہیں ہے لیکن جب یوسف کی طرف ارادے کی نسبت دی گئی ہے تو وہاں پہ شرط لگا دی گئی ہے لہذا ہم جب وہاں ترجمہ کرتے تو ہمت بہی زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا اور جب ہما بہا کا ترجمہ کرتے ہیں ہما لفظ دونوں یہاں ایک ہی ہے وہاں جب ترجمہ کرتے تو کہتے ارادہ کر بیٹھتے کیا نہیں حالانکہ دونوں میں صیغہ ماضی ہی کا ہے صیغہ ایک ہی ہے یہ ترجمہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کے اوپر ارادے کی نسبت مطلق ہے، وہاں پر مشروط ہے ارادہ کرتے لولا ان رآ برہان ربے، اگر اپنے پروردگار کی برہان کو دیکھ نہ لیتے، چونکہ دیکھ لیا اس لیے ارادہ نہیں کیا، یہاں پر ارادے کی نسبت مشروط ہے، وہاں پر ارادے کی نسبت کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن وہاں کے اوپر نہیں لگائی گئی ہے. اب برہان رب کیا ہے؟ کیا دیکھا یوسف نے؟ برہان رب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ برہان ابھی آگے اس کو شرح دوں گا، لیکن یہاں پر اختصاراً اشارہ، برہان یعنی وہی یوسف کا ایمان، یوسف کا یقین اپنے خدا کے اوپر، وہ یقین محکم، خدا پر یقین، قیامت پر یقین، خدا کے قوانین پر یقین، گناہوں کے انجام پر یقین. البتہ بعض روایتوں میں، خاص طور سے ہمارے یہ جو ہے برادران اہل سنت کی بعض روایتوں میں بہت ہی نازیبہ باتیں بھی نقل ہو گئی ہیں. فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بعض چیزیں نقل کی ہیں کہ جی وہ زلیخا نے تو ارادہ کیا ہی تھا، یوسف نے بھی کر لیا، گناہ نہیں کیا وہ ارادہ کر لیا، اور بالکل تیار وہ بھی ہو گئے. ظاہر سے بات وہ الفاظ میں یہاں کے اوپر ادا نہیں کر سکتا ہوں جو الفاظ انہوں نے وہاں کے اوپر نقل کیا، بالکل تیاری تھی کہ رآ برہان رب برہان، اپنے پروردگار کی برہان کو دیکھا. یعنی کیا دیکھا؟ کہ جناب یعقوب کو دیکھا یا جبرائیل کو دیکھا کہ وہ انگوش بدندہ ہیں. جناب یعقوب انگلی ذات میں تعجب سے یوسف کیا کرتے جا رہے ہیں. جب انہوں نے یعقوب کو دیکھ لیا، جب انہوں نے جبرائیل کو اس حال میں جا جبرائیل کو یعقوب کو دیکھا، تب وہ پیچھے ہٹ گئے، ورنہ وہ بھی تیار ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہ ظاہر لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اب مشروط ہے ارادہ کیا نہیں کرتے، کہیں وہاں بھی تو وہاں پر یہ جو ہے مطلق کہا گیا ہے کہ ہمت میں ہی اس نے ارادہ کر لیا. یوسف اگر وہ نشانی نہ دیکھتے تو کرتے، مگر چونکہ یوسف نے نشانی دیکھ رکھی تھا، ارادہ ہی نہیں کیا. نہ یہ کہ ارادہ تو کر لیا تھا مگر عمل میں نہیں آیا وہ ارادہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مامون نے یہ سوال کر لیا تھا، مامون نے ان سے یہ سوال کر لیا کہ آپ لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہوتے ہیں معصوم، کافر وہ کیا یوسف کا کیا معاملہ تھا؟ یوسف نے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو روایتیں ان لوگوں کی نقل کی جاتی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں تو یہی لگتا ہے کہ نہیں وہ گناہ کی طرف چلے ہی گئے، تو قدم بڑھا دیا تھا، انتہا تک نہیں پہنچ پائے لیکن قدم تو بڑھا دیا تھا انہوں نے. امام سے ان کا پھر کیسے معصوم ہو گئے؟ امام نے فرمایا کہ لقد ہمت بہی ولو، لقد ہمت بہی ولو لا ان را برہان رب لہم بہا. قرآن میں لولا ان رآ برہان رب بعد میں آیا ہے، یہاں پہ امام نے اس کو مقدم کیا، لولا ان رآ برہان رب ہما بہا، اگر پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے، یعنی ارادہ انہوں نے کیا نہیں. کما ہمت بھی جس طرح سے کہ زلیخا نے ارادہ کر لیا تھا، اگر یوسف بھی نشانیاں نہ دیکھتے تو وہ ارادہ کر بیٹھتے. لیکنہ کانا معصوما والمعصوم لا یحم الذنب، یوسف معصوم تھے اور معصوم جو ہے گناہ کا ارادہ نہیں کرتا. ولا یاتی، نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کا ارادہ کرتا، دونوں نہیں چیزیں ہیں. فقال المامون للہ درکم یا ابل حسن، مامون نے کہا احسنت یا ابل حسن، آپ نے میرا شبہ دور کر دیا. تو یہاں کے اوپر ہما بہا یعنی جناب یوسف نے ارادہ کیا نہیں، اگر وہ نشانیاں اپنے پروردگار کی نہ دیکھتے تو اس صورت میں ارادہ کر بیٹھتے. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، خدا کہتا ہے اسی طرح سے ہم اپنے بندوں کو برائیوں سے بچاتے ہیں جیسے ہم نے یوسف کو برائیوں سے بچایا. کذالکا، اس کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں میں لفظ کذالکا استعمال ہوا ہے وہاں خدا اپنے ایک عام قانون کو بیان کرتا ہے، اگر ہم نے یوسف کو گناہ سے بچایا تو بلا وجہ اعتبار سے اگر ان کو حکمت اور علم عطا کیا تو بلا وجہ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے، یہ قانون عام ہے خدا کا. یہاں بھی اگر خدا نے یوسف کو گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی بچا لیا تو یہ کوئی استثنا نہیں ہے. خدا ہمیں آپ کو بھی گناہ کے ارادے سے بچا سکتا ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اسی طرح سے یوسف کو برائیوں سے، بدکاری سے بچا لیا. یہ بلا وجہ نہیں تھا، کیونکہ یوسف کی زندگی کو دیکھتے چلے آئے. یوسف کی زندگی کیا؟ یوسف کی زندگی ایمان کی زندگی ہے، یوسف کی زندگی تقوی کی زندگی ہے، یوسف کی زندگی تزکیہ نفس کی. جس کی زندگی میں ایمان و تقوی و تزکیہ نفس پایا جائے گا، وہ ایسے خطرناک مواقع پر بھی ہم اسے گناہ سے بچا لیں گے. لیکن وہ مقدمات فراہم کرنا، اب اگر کوئی صاحب شروع ہی سے گناہوں میں غرق ہے، 10 گناہ کر چکے ہیں، 11ویں گناہ کا موقع خدا نہیں آئے گا آپ کو یہ جو ہے بچانے کے لیے. خدا اگر کسی چیز میں غیبی مدد کرتا ہے تو غیبی مدد کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. ہر ایک کو غیبی مدد نہیں ملتی. بدر والوں کو غیبی مدد مل گئی، 5,000 فرشتے آ گئے مدد کے لیے، ہنین والوں کو نہیں ملی. ہنین والوں کو نہیں ملی، بدر والوں کو مل گئی. تو غیبی مدد کا بھی یہ قانون ہے، صرف خدا کی مدد کے انتظار میں بیٹھے نہ رہے. مدد کے جو اسباب ہیں انہیں تو پہلے فراہم کر لیں. مدد کے اسباب اگر فراہم نہیں کیے ہیں تو مدد نہیں ملے گی. مدد غیبی بھی استثنا نہیں ہے، قانون ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے. کذالک، ہم اگر کسی کو برائی سے بچاتے ہیں تو بچانے کا بھی براہ راست جہاں خدا دخل دیتا ہے، اقدام کرتا ہے، وہاں کے اوپر ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان نے اس کے اسباب فراہم کر لیے ہوں. کیوں ہم نے بچایا؟ انہ من عبادنا المخلصین، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم اسے دور رکھا، ہم نے اس کو اسی طرح کرتے ہیں. کیوں؟ دلیل دے دیا نا، کس لیے کیوں؟ کوئی رشتے داری تھی؟ کوئی پارٹی بازی تھی؟ نہیں، انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے بچایا کہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہے مخلص. مخلص وہ ہے جو خلوص کی کوشش کر رہا ہے، خالص ہوا نہیں ہے، خالص بننے کی کوشش کر رہا ہے. مخلص وہ ہے جو خالص بن چکا، جو خالص بن چکا ہے، اس کی ساری زندگی، ساری ایکٹیویٹی، ساری سوچ کا محور صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں نا ابھی کہ ہمارا ہر عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. افطار اگر کرا رہے ہیں تو کس کے لیے ہو؟
اللہ کے لیے.
اللہ کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے خوب اللہ کے لیے بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا دکھاوے کے لیے بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا شرمندگی مٹانے کے لیے بھی ہو جاتا ہے. روزانہ کھائیں گے کھلائیں نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ کیا کہیں گے کبھی اس لیے ہو جاتا ہے، کبھی کمپٹیشن میں ہو جاتا ہے. اچھا انہوں نے کیا ہے تو ہم، انہوں نے اگر یہ کھلایا تو ہم اس سے بہتر کھلائیں گے. ہم لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہے مخلص ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ مخلص ہیں، مگر مخلص بننا ہے. مخلص نتیجہ ہے مخلص کی کوششوں کا. یوسف اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ یوسف یہ جو ہے مخلص بن گئے تھے. اور جو مخلص بن جاتا ہے اسے شیطان بھی بہکانے کی کوشش نہیں کرتا، یاد رکھیے گا. اسے شیطان بھی پھر بہکانے کے وہاں پہ ہتھیار ڈال دیتا ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ قالا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سب کو بہکاؤں، سب کو بہکاؤں، چھوڑو گے نہیں کسی کو. ہاں، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو اخلاص کے درجے پر پہنچ چکے ہیں. تو اخلاص کا ایک نتیجہ ہے. کیوں بچ گئے یوسف گناہ سے؟ کیونکہ زندگی کو انہوں نے اخلاص میں ڈھال دیا تھا، درجے اخلاص پر پہنچ گئے تھے، مخلص بن گئے تھے. خدا کا عرض کیا، خدا کی مدد بلا وجہ نہیں. ان تنصر اللہ، شرط ہے، کنڈیشن ہے، بلا وجہ خدایا ہماری مدد کر دے, مدد لاکھ چلاتے رہو کچھ نہیں ہونے والا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, پہلے تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کے قوانین پہ عمل کریں, اس کی شریعت پہ عمل کریں, اس کے عقائد. میں رات ٹی وی دیکھ رہا تھا, ایک فارسی زبان میں آ رہا تھا, وہ کلیسای خانگی کو نیا گروپ ہے, کیا ہے وہ, چرچ ہے مگر یہ عام چرچ نہیں ہے, گھر کا چرچ, ہوم چرچ. یہ ہوم چرچ کوئی گروپ نکلا ہے. خیر وہ سن رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ, سننا پڑتا ہے نا ہر ایک کی بات, تو یہ کہہ کیا رہے ہیں. تو وہ تاکید اس بات پہ تھی کہ آپ شریعت پہ عمل نہ کریں, تاکید اس بات پہ کر رہے تھے کہ شریعت پر عمل نہ کریں. ان عیسائیوں پر ان کا اعتراض تھا جو عیسائی شریعت کی باتیں کرتے ہیں. ایک نیا رجال شروع ہوا ہے کہ تو اچھا, اس میں آخر میں استدلال یہ تھا کہ اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو نتیجے میں آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ شریعت پر عمل کرنے میں لکھا گیا ہے کہ جو ایک قانون بھی شریعت کا چھوڑتا ہے گویا وہ ویسے ہی ہے جیسے کسی نے کسی قانون پہ عمل نہ کیا. تو ظاہر سی بات انسان سے زندگی میں تو قانون تو چھوٹ ہی جاتا ہے, سب پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. اس کا مطلب, اس کا بہتر یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل ہی نہ کریں. نہیں, جب ہم شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, آج 10 قانون پہ کیا ہے, کل 11 پر, پرسو 12 پر, 20 پر, 25 پر, 30 پر, ایک زمانہ وہ آ جائے گا کہ یوسف کی طرح سے کوئی بھی قانون ہم سے چھوٹے گا نہیں اور ہم درجہ اخلاص پہ پہنچ جائیں گے. آج ہماری توحید فرض کیجئے 10% ہے, 90% شرک ہے. آج توحید ہماری 10% ہے, 90% شرک ہے. کل انشاءاللہ توحید کا درجہ 15 پھر 20 30 40 بڑھتے بڑھتے شرک کا درجہ گھٹتا جائے گا, توحید کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ توحید ہمارے اس منزل پر پہنچ جائے گی کہ کہتا ہوا انسان نظر آتا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا, اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں اب ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم یقین کی آخری منزل پر فائز ہو ہی چکے ہیں. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. یہ برہان ربے, برہان سے مراد کیا ہے؟ برہان سے مراد, بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے علم و ایمان و تقوی و تزکیہ نفس ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب یوسف کو یہ علم ہو گیا تھا کہ زنا کرنا کیا ہے, حرام ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد عصمت و نبوت ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد امداد الہی اور نیک اعمال, امداد الہی ہے نیک اعمال کی پاداش کے طور پر. چار نظر یہ جو پیش کیے گئے, جو اور پانچواں وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ یعقوب کو دیکھ لیا اور کس کو دیکھ لیا, جو جبرائیل کو دیکھ لیا. تو یہ چاروں نظریات بظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں کہ سب ایک ہی ہے ملا جلا کر کے. برہان الرب یعنی اگر جناب یوسف کو وہ یقین خدا اور قیامت پر نہ ہوتا, اگر وہ یقین شریعت کی حقانیت پر نہ ہوتا, اگر وہ یقین خدا کے فرمان اور قوانین پہ نہ ہوتا تو یہ گناہ کر بیٹھتے, لیکن چونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا لہذا وہ اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے. اس سے پوری جو داستان یہاں بیان ہوئی کہ کس چیز سے جناب یوسف گناہوں سے بچے, یہاں پر واقعی ایک ایسے موقع پر ایک ایسے حالات میں اپنے کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. لہذا اسی لیے اسلام نے اس جہاد کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے. سب سے بڑا جہاد اسلام میں کیا ہے؟ جہاد نفس ہے, اپنے نفس سے لڑ لینا. عرض کیا میں نے کہ جناب یوسف نے فقط یہ جو ہے زلیخا سے جنگ نہیں کی ہے, فقط دعوت زلیخا نہیں ہے, اپنے نفس کے اندر خواہش بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کیا یہ خواہشیں نہیں ہوتی ہیں, بھوک ہمیں لگتی ہے, بھوک انہیں بھی لگتی ہے, پیاس ہمیں لگتی ہے, پیاس انہیں بھی لگتی ہے, درد ہمیں ہوتا ہے, درد انہیں بھی ہوتا ہے, تکلیف ہمیں ہوتی ہے, تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے, ورنہ وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتے تھے نا. خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ہے کہ بعض لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ بال رسول یا کلو تعام و یمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا اور بازاروں میں ٹہلتا ہے, آتا ہے جاتا ہے. خدا نے جواب دیا کہ ماں جعلنا ہوں جیسا دن لا یا کلو نہ تعام, ہم نے کوئی انہیں ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو, جسم کے لحاظ سے، جسم کے تقاضوں کے لحاظ سے ہم میں اور انبیاء میں فرق نہیں ہے. جو جسم کے تقاضے ہمارے، ہمیں کھانا چاہیے انہیں بھی کھانا چاہیے، ہمارے جسم کو پانی چاہیے ان کے جسم کو بھی پانی چاہیے. فرق اگر ہم میں اور انبیاء میں ہے تو فرق جو ہے وہ ایمان کا فرق ہے، وہ یقین کا فرق ہے، وہ معرفت کا فرق ہے. وہ معرفت اور یقین ہے جو انہیں گناہوں سے روکے رہتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک انسان، جب تک انسان جہاد اکبر میں کامیاب نہیں ہو جاتا، جہاد اصغر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو دو جہاد ہیں اسلام میں، ایک جہاد اکبر، ایک جہاد اصغر. جہاد اصغر کیا ہے؟ جو باہر کے دشمنوں سے لڑنا، کسی نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا، ہمارے دین پہ حملہ کر دیا، ہم پر حملہ کر دیا، خاندان پہ حملہ کر دیا ہے، ہم اس کے دفاع کے لیے ان سے لڑ رہے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے. جس کو آج کل جہاد ایک ہنگامہ ہے نا جہاد کا، یہ چھوٹا سا جہاد ہے. اس کے مقابلے میں جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے لڑنا. ایک جو ہمارے لیے دو دو شیطانوں کا جو ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ایک نفس کے اندر اور ایک نفس کے باہر. خود ہمارے اندر ایک شیطان ہے جس کا نام ہے نفس امارہ، اور ایک شیطان جو باہر کے شیطان ہیں، جن کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، دونوں کی الگ الگ ہیں. تو سب سے بڑا جہاد جو کرا، اگر ہم نے جہاد اکبر میں ہم ناکام ہو گئے، اگر اپنے نفس کو ہم نہیں مار سکے ہیں، کبھی بھی جہاد اصغر میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بیرونی دشمن کو اسی وقت ہم مار سکتے ہیں جب ہم نے پہلے اپنے اندرونی دشمن کو مار لیا. اگر اپنے اندرونی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم خود خواہشوں کے غلام ہیں، خواہشوں کا غلام کبھی بھی جو ہے بیرونی مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جناب جہاد اکبر میں جناب یوسف اگر کامیاب ہوئے ہیں تو قرآن مجید ان کی کامیابی کے تین اہم اسباب بیان کرتا ہے. کیونکہ ہم یوسف اور یہ جو ہے زلیخا کا قصہ یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے کو واقعہ ہوا، ہم سے کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہزاروں سال پہلے ایک شخص جس کا نام یوسف تھا وہ اپنے جہاد اکبر میں کامیاب ہو گیا، تو کیا ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یا یہ قصے فقط سننے کے لیے ہیں؟ قصے سننے کے لیے صرف نہیں ہیں. میں نے اکثر عرض کیا ہے کہ کہانیاں ہم بھی سناتے ہیں، کہانیاں قرآن بھی سناتا ہے. ہماری کہانی میں قرآن کی کہانی میں فرق ہے. ہم کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. ورنہ قرآن کو قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں. تین اہم اسباب ہیں قرآن کی نظر میں جس کی وجہ سے جناب یوسف اپنے اس جہاد میں کامیاب ہو گئے. پہلا سبب، یوسف نے خود کو خدا کی پناہ میں دے دیا تھا. خود کو یوسف نے خدا کی پناہ میں، قال معاذ اللہ، جب اس نے کہا ہی تلک، زلیخا نے جب کہا ہی تلک، جواب میں کیا کہا یوسف نے؟ معاذ اللہ. خود کو یوسف نے خدا کی پناہ میں دے دیا تھا. دوسری چیز جس نے یوسف کو اس جہاد اکبر میں کامیابی عنایت کی وہ یہ ہے کہ جناب یوسف کی خدا کی بےکرا نعمتوں پر توجہ تھی. خدا نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. کہا تھا نا انہ ربی احسن مثوایا، معاذ اللہ، معاذ اللہ کے فوراً بعد انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا پروردگار ہے، اس نے میرا بہت اچھی طرح خیال رکھا ہے. وہ ساری نعمتیں جو اب تک یوسف کو جو ہے مل چکی تھی، وہ یوسف کی نگاہوں میں موجود تھی. اس نے کنویں کی خطرناک تاریکی سے نکال کے قصر کے پرامن ماحول میں پہنچا دیا. اس کی نعمت ہے. انسان اگر خدا کی نعمتوں پر توجہ رکھے کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا. ہمیں بھی شرم آتی ہے نا، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا، احسان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ہم گئے، ڈاکٹر صاحب نے ہم سے فیس لیے، پیسہ لیے بغیر ہمارا معائنہ کیا، چیک اپ کیا، فلاں کیا، خدمت کی. ارے کہیں مل جائیں گے گلاس پانی، مانگیں گے ان کو نہیں دیں گے؟ شرم تو آئے گی نا اگر یاد ہے. اگر بھول گئے ہیں تو سنی ہم سنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس ایک نیک عمل کا، یہ ایک نیک عمل ہے. ہماری ہر سانس میں دو احسان ہے خدا کا. سانس اگر نہ لے تو مر جائیں گے، اور سانس لینے کے بعد باہر نہ نکال سکے، سانس آتی اور جاتی ہے نا, دونوں عمل ہے. آنے میں بھی خدا کا احسان, جانے ہر سانس میں دو نعمتیں خدا کی ہمارے پاس ہیں. جناب یوسف کی نگاہوں میں خدا کی نعمتیں ہیں, کتنا اس نے احسان کیا, کتنا اس کا کرم کیا, اس کا احسان اتنا, شرم نہیں آتی تم اس کے حکم کی نافرمانی کرو گے. انہ ربی, وہ میرا پروردگار ہے, احسن مثوایا. خدا کی بے قرار نعمتوں پر توجہ ہے جس نے یوسف کو اس جہاد اکبر میں کامیاب کر دیا. تیسری چیز ہے جناب یوسف کا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ اچانک گناہ کا موقع آیا اور آپ نے اپنے کو گناہ سے بچا لیا. محنت کرنی پڑتی ہے. یوسف اس درجے میں پہنچے ہیں کہ سارے اسباب گناہ کے فراہم ہیں, سارے اسباب گناہ کے فراہم ہیں. دھمکی بھی ہے, دعوت بھی ہے, یہ بھی ہے کہ کوئی خدشہ نہیں ہے, رات فاش نہیں ہوگا, مجبوری بھی ہے, سب کچھ, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. عمر بہانہ جو گناہوں میں جتنا ڈھونڈا جا سکتا ہے وہ سارے بہانے یہاں فراہم ہیں. ان سب بہانوں کے فراہم ہونے کے بعد بھی اگر یوسف نے اپنے نفس پر قابو پایا ہے, یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے, یہ عمل پیہم ہے, یہ مسلسل محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس مقام پر یوسف پہنچے ہیں. قد افلح من زکاہا, کامیاب کون ہوتا ہے جہاد اکبر میں؟ جس نے نفس کا تزکیہ, اور نفس کا تزکیہ ایک پہم عمل ہے. انسان اپنے کو گناہوں سے, عام حالات میں ہم نے اپنے کو جو ہے گناہوں سے دور کرنے کی مشق کی, یہ روزہ کاہے کے لیے, یہی تو ہے نا, ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے, ایک مشق کرایا جا رہا ہے ہمیں. آج ہم حالت روزہ میں اپنا حلال کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو کل حرام کھانا بھی کسی کا, آج اپنا نہیں کھا رہے حکم خدا سے تو کل حکم خدا سے دوسرے کا بھی نہیں کھائیں گے. وہ لذتیں جو خدا بند عالم نے عام حالات میں حلال کر رکھی تھی ہم ماہ رمضان میں, ان سے بھی اپنے کو دور کر لیتے ہیں. جو آج رمضان کے اندر اپنے کو حلال لذتوں سے دور کر دے رہا ہے, کل وہ یقیناً حرام لذتوں سے اپنے کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. پہلے نارمل حالات میں اپنے کو گناہوں سے ہم دور کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم پھر اگر کوئی ایسے خطرناک حالات بھی آ جائیں پھر بھی ہم وہاں پر گناہ انجام نہ دیں گے, اپنے کو بچا دیں گے. تو یہ تین چیزیں تھیں, ایک تو خود کو خدا کے پناہ میں دے دینا, دوسرے خدا کی بے قرار نعمتوں کو یاد رکھنا, تیسرے جناب یوسف کا تزکیہ نفس. قرآن کہتا ہے انہ من عبادنا المخلصین, یہ تینوں چیزیں اسی آیت کے اندر موجود ہیں. لقد ہمت بہی وہم بہا لولا ان برہان ربہ کذلک لنصرف السوء لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. جہاد نفس کا میدان, کامیابی کے وہ تمام افراد جہاد نفس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ قرآن کی آیت, یہ جناب یوسف کا واقعہ, یہ داستان حضرت یوسف درس ہے تمام مجاہدوں کے لیے جو جہاد اکبر کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منقول ایک دعا ہے جسے کہتے ہیں دعائے صباح, بہت عمدہ دعا ہے. دعائے صباح جو نماز صبح کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے, البتہ عرض کروں کہ جتنی بھی دعائیں ائمہ کیوں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اسی وقت اس کو, اس وقت پڑھنے کا خاص فائدہ ہے, خاص ثواب ہے, خاص اس کی اہمیت ہے, لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس کو کبھی پڑھ نہیں سکتے ہیں. جس موقع پر بھی چاہیں ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے. دعائے صباح, دعائے صباح میں ایک جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خَزَلَنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ, خدا کی نصرت, خدا کی مدد گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. وَإِنْ خَذَلَنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارِبَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ, اس وقت ہماری شیطان سے اور نفس سے جنگ چل رہی ہے, دشمن طاقتور ہے نا, دو دو دشمن ہیں, نفس داخلی بھی اور باہری بھی. تو مشکل ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ باہر لڑ رہے ہیں اور اندر سے بھی کوئی آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو اس جنگ کو جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. خدایا ہماری جنگ نفس سے بھی ہے, ہماری جنگ شیطان سے بھی ہے. اگر اس موقع پر تو نے ہاتھ اٹھا لیا, ہمیں تنہا چھوڑ دیا, ہماری مدد نہ کی, وَإِنْ خَذَلَنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، اگر محروم کر دیا تیری مدد نے مجھے اس وقت جب ہماری جنگ نفس سے بھی چل رہی تھی اور شیطان سے بھی چل رہی تھی، وَوَكَلَنِي خِذْلَانُكَ إِلَى حَيْثُ النَّصَبِ وَالْحِرْمَانِ، اگر اس وقت تیری نصرت ہمیں میسر نہ ہوئی تو گویا ہمیں ڈھکیل دیا گیا ہے شکست کی طرف، ناکامی کی طرف. جب تک خدا کی نصرت ہمیں نہ مل جائے اس وقت تک ہم ایسے خطرناک مواقع پر گناہوں سے بچ نہیں سکتے. اور خدا کی نصرت کیسے ملے گی؟ اس کا ذریعہ بھی وہی ہے کہ پہلے خدا پر ایک محکم ایمان، قیامت پر ایک محکم ایمان، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، سنے سنائے عقائد پر اکتفا نہ کریں، سطحی عقائد سے گزر کر کے عمیق اور گہرے عقائد کو اپنائیں اور اختیار کریں، اور اس کے بعد مشق کو شروع کریں اور آغاز کریں. رسول خدا نے اپنے بعض اصحاب کو بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، جب جنگ سے وہ پلٹ کر کے آئے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقي عليهم الجہاد الاکبر، خوش آمدید ان لوگوں کے لیے جو جہاد اصغر کر کے آئے ہیں، اب جہاد اکبر کی منزل ان کے لیے باقی ہے. فقیل یا رسول اللہ وما الجہاد الاکبر، یا رسول اللہ وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ قال جہاد النفس، یہ جہاد ہے اپنے نفس سے جہاد. جہاد اصغر وقتی ہوتا ہے، ہمیشہ تو جہاد اصغر نہیں نہ ہوتا. جب کسی دشمن نے حملہ کیا ہمارے اوپر، جب ہمارا وجود خطرے میں پڑا، جب اسلام کا وجود خطرے میں پڑا، وہ موقع ہے جہاد اصغر کا. لیکن جہاد اکبر دائمی ہے، جہاد اکبر ہر لحظہ، گھر میں بیٹھے ہیں جہاد اکبر، آفس میں جہاد اکبر، ممبر پر جہاد اکبر، محراب میں جہاد اکبر. اگر محراب کو محراب کہا اسی لیے جاتا ہے، محراب یعنی محل جنگ. کس سے لڑ رہے ہو؟ کہاں لڑ رہا ہے؟ توپ، ٹینک، بندوق، کچھ بھی نہیں ہے. محراب کا معنی عربی میں کیا ہے؟ جنگ کی جگہ. کس سے جنگ؟ نفس سے جنگ. یہاں تک وہ پہنچے ہیں محراب تک، نفس سے لڑ کے پہنچے ہیں. تھکے ماندے آفس سے آئے تھے، خوب بیٹھ کر کے اپنے گھر پہ آرام کرتے ہیں، یہاں تک اگر پہنچے ہیں تو جنگ کر کے پہنچے ہیں، لڑ کے پہنچے ہیں. تو یہ جنگ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک سال، ایک مہینے کی جنگ نہیں ہے، ہم وقت جنگ ہے. ممکن ہے کہ ایک وقت ہم جنگ میں کامیاب ہو جائیں، دوسرے وقت میں شکست کھا جائے، ناکام ہو جائے. خیال رکھنا ہے اس کا، جہاد اکبر دائمی ہے. بعض دفعہ مسئلہ آ جاتا ہے، داستان یوسف و زلیخا تو خیر رہی ہے، آج کل ایک لفظ بڑا مقبول ہو رہا ہے، پاپولر ہو رہا ہے، عشق. عشق مقدس ہے. عشق کیا ہے؟ مقدس ہے. فلاں لڑکے کو فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا، انگلی مت اٹھائیے، عشق مقدس ہے. تقدس سے عشق کا ایک فلسفہ چلا ہے. یقیناً عشق مقدس ہے، مگر کون سا عشق مقدس ہے؟ عشق کی بیس کیا ہے؟ عشق کی جو ہے بنیاد کیا ہے؟ اگر عشق کی بنیاد ہوائے نفس ہے، خواہش نفس ہے، اس عشق کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ عشق جو ہے مضمون ہے یہ عشق. لیکن اگر عشق کی بنیاد کمالات کے اوپر ہے، عشق کی بنیاد کمالات پر ہے، ہوائے نفس پر نہیں ہے، ممدوح ہے وہ عشق جس کی بنیاد کمالات. قرآن اور احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے عشق کا تذکرہ ہے وہاں کے اوپر. ایک عشق جو ممدو ہے، عشق عشق خدا ہے، عشق مقدس ہے، خدا سے کوئی عشق کرے. دعائے کمیل میں جہاں خدا سے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، وہاں ایک دعا یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ وجعل لسانی بذکرک لہجہ وقلبی بحبک متیما، ہے نا دعائے کمیل میں. خدایا ہماری زبان کو ایسا بنا دے کہ جب بھی میری زبان حرکت میں آئے تو تیرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں آئے. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو ہماری زبان تیرے ذکر سے خالی ہو. وقلبی بحب کا متیما، اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. تو یہ وہ عشق ہے جو عشق خدا ہے، جو ممدوح عشق ہے. مولا کائنات دعائے کمیل میں کمیل کو سکھا رہے کہ خدا سے یہ عشق مانگو، بھر دے ہمارے دل کو، جگہ ہی نہ بچے دوسرے عشق کے لیے. اب اگر کوئی عشق ہوگا تو خدا کے عشق کے پرتو میں ہوگا، خدا کے عشق کے ماتحت عشق ہوگا. اب اگر بچوں سے بھی عشق کریں گے، گھر والوں سے عشق کریں گے، تو چونکہ یہ خدا کی امانت ہے اس لیے ان سے عشق کر رہے ہیں، نفس کے لیے عشق نہیں کر رہے ہیں. عشق اولیاء خدا سے ممدوع ہے، اولیاء خدا سے عشق کرنا، کیونکہ اولیاء خدا سے بھی عشق خدا کی خاطر ہے. دعائے ندوہ میں کیا عاشقانہ گفتگو ہے دعائے ندوہ کے اندر، عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى. محمد امانہ کو خطاب کر کے دعا کرنے والا کہتا ہے کہ خدایا، کہتا ہے کہ بولا عزیز، مجھ پہ بہت گرا ہے یہ بات کہ میں ان آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہی کو نہیں دیکھ پاتا. یہ آنکھیں آپ کے دیکھنے کے لیے ہیں، ان آنکھوں سے میں سب کو دیکھ رہا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھ پاتا. عزیز علی، بہت گرا ہے میرے لیے کہ میں سب کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھوں. طلب کر کے دعا کرنے والا کہتا ہے حل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا. یہ عشق ہے، امام سے عشق ہے. اے فرزند رسول، کیا کوئی سبیل ہے آپ سے ملاقات کرنے کی کہ آپ سے مل لوں؟ طلب رہا ہے انسان لقاء امام کے لیے، امام سے جو ہے ملنے کے لیے. لیت شعری این استقرت بک النوا، اے کاش مجھے پتا چل جاتا کہ آپ کہاں ہیں. رغوا میں ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں، یہ یزید طوا میں ہیں، کہاں ہیں آپ؟ یہ عشق کس سے ہے؟ یہ عشق ہے اولیاء خدا سے عشق ہے. عشق کمالات سے عشق، علم سے عشق، حصول علم سے عشق. پیغمبر کے زمانے میں بہت سارے لوگ آتے تھے اور آ کے پیغمبر کے کان میں گفتگو کیا کرتے تھے ہر ایک کو. بہت سے لوگ یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں پیغمبر سے بہت قربت. اچھا، پیغمبر کا اخلاق یہ تھا کسی کو روکتے نہیں تھے، وہاں کوئی حاجب کوئی دربار نہیں، تم جا سکتے ہو تم نہیں جا سکتے ہو، اور چن چن کے لے جائے جائے کہ پیسے والے کون ہیں ان کو لے جائے، عہدے والے کون ہیں ان کو لے جائے، تو غریب غربا ہیں ان کو مار بھگاؤ. نہیں، وہاں کچھ ایسا نہیں تھا، شریف وغیرہ جو بھی آتا تھا. اچھا، اس میں آنے والے بعضوں کو واقعی کام ہوتا تھا، بہت سارے مسئلے ایسے کھلم کھلا نہیں پوچھے جا سکتے ہیں، بہت سے سوالات ایسے ہیں جواب تو چاہیے ان کا مگر وہ سوال سب کے سامنے نہیں کیے جا سکتے. تو پیغمبر کے کان میں جا کر کے وہ سوال ہوتے تھے، کوئی خاص خبر پیغمبر کو دینا ہے جو سب کو نہیں پہنچنا ہے. لیکن بعض افراد وہ تھے صرف اپنے کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے آ کر کے پیغمبر کے. اچھا، ان میں تو بہت سارے ایسے افراد ہوتے تھے جو صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، دوسرے جگہ بدبو بھی آ رہی ہے اور پیغمبر کے کان میں، اور پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی مگر پیغمبر کبھی کسی سے کسی کو منع نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو آ گیا سو آ گیا، سب کو لے لیا. پر خدا نے یہاں کے اوپر اگر مکمل پابندی لگا دی جاتی کوئی بات نہ کرے، تو بہرحال بات چیزیں ہیں جس کو پیغمبر کے کان میں کہنا ضروری ہے، اور اگر سب کو اجازت دے دی جائے تو پیغمبر کو پریشانی ہے. چنانچہ ایک آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بات ہی کرنا ہے کان میں پیغمبر سے، کچھ صدقہ دے دیں. کتنا دے دیجیے، قید نہیں ہے، $1,000 دے دیں، ایک سینٹ دے دیں، صدقہ دے دیجیے، کچھ دیجیے، کچھ نکالیے، اس کے بعد پیغمبر سے کان میں بات کیجیے. سارا مجمع چھٹ گیا. آپ کو کوئی کام ہے پیغمبر؟ نہیں، میں تو فقط سلام کرنے آیا تھا، پیغمبر کی خیریت لینی تھی، کوئی خاص بات نہیں. سارا مجمع چھٹ گیا. ایک ہی تھا جو بار بار آتا تھا، صدقہ دیتا تھا سب، اور کان میں گفتگو کرتا تھا، وہ مولا کائنات کی طرح. عشق ہے مولا کو حصول علم سے. پیسہ بھی دینا پڑے تو دیں گے، سوال کرنا ہے جواب لینا ہے پیغمبر سے، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، پیسہ بھی دیں گے. عشق علم ہے، یہ وہ عشق ہے جو کہ یہ جو ہے مقدس عشق ہے. عشق تبلیغ، لوگوں تک حقائق کو پہنچانے کا عشق، لوگوں کی اصلاح کرنے کا عشق، لوگوں کو ہدایت کرنے کا عشق، لوگوں کو علم دینے کا عشق. قرآن کہتا ہے حریص علیکم، پیغمبر کے بارے میں. حریص کا لفظ اچھا نہیں مانا جاتا، لالچی کے معنی میں ہے نا. ایک دفعہ لالچ ہے لینے کی، ایک دفعہ لالچ ہے دینے کی. ایک دفعہ ڈاکٹر مطلب میں بیٹھا ہوا 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 20 گھنٹہ بیٹھا ہے، کاہے کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، یہ ایک حرص ہے. ایک دفعہ نہیں، 24 घंटा बैठा है ताकि जितने ज्यादा लोगों को शफा मिल सके। बहस पैसे से नहीं है, बहस खिदमत से है। पैगंबर को यह था कि पैगंबर हवा वक्त यही फसल कैसे लोगों की हिदायत हो जाए, कोई जहन्नम में नहीं जाना पड़े, सब जन्नत में चले जाए। तो यहां पर कुरान ने हरीस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हरीसुन अलैकुम लअल्लका बाखिउन नफ्सक अल्लाह यकूनु मुमिनीन। इतना पैगंबर को तबलीग से इश्क था, इतना हिदायत करने का इश्क था कि कुरान कहता खुदा खिताब करता है कि अगर ये मोमिन न होंगे तो आप अपने को हलाक कर देंगे, शब और रोज लगे इनके पीछे। पैगंबर नहीं चाहते थे कि अबू जहल भी जो है जहन्नम में जाए, अबू लहब भी जहन्नम में जाए। पैगंबर चाह रहे हैं कि अबू जहल भी जन्नत में चला जाए, अबू लहब भी। ठीक है, इन्होंने तकलीफें दी हैं, ये पत्थर मार रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, ये अजियतें दे रहे हैं, कोई बात नहीं देने दो, लेकिन अगर इनको हिदायत मिल जाए, ये सुधर करके अगर जन्नत में चले जाए तो क्या कहना है। ये इश्क है, क्यों इश्क है? इसलिए कि खुदा से इश्क है तो खुदा के बंदों से भी इश्क है। ये सब खुदा के बंदे हैं, हम नहीं चाहते इनमें से कोई भी जहन्नम में चला जाए। इबादत से इश्क होना चाहिए, इबादत से इश्क। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अफ़ज़लुन्नास मन अशक़ल इबादा, बेहतरीन शख्स वो है जिसे इबादत से इश्क हो। ये इश्क है मुकद्दस से, जिहाद और शहादत का इश्क। कुछ लोग वो थे जिन्हें जिहाद और शहादत का इश्क था। कुरान उनका तज़किरा करता है, वअय्युनुहुम तफ़ीहु मिनद्दम हज़नन अल्लाह यजदु मा युन्फ़िकून। जिहाद का मौका है, बहुत सारे लोग पैगंबर के पास आते थे, या रसूलुल्लाह हमें भी मैदान जिहाद में जाने की इजाजत दीजिए, हम भी जिहाद करने जाना चाहते हैं। मगर ऐसे बोलो, जिहाद में जाने के लिए तो असलाह चाहिए, घोड़ा चाहिए, सवारी चाहिए, वो इंतजाम नहीं है। इतनी ज्यादा फौज को नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए इंतजाम नहीं है। रसूल खुदा इनकार कर देते हैं, नहीं नहीं तुम्हारे पास घोड़ा है, नहीं फिर तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पास तलवार है, नहीं तुम नहीं जा सकते, नैजा है, नहीं तुम नहीं जा सकते। रसूल खुदा के पास असलहे खाने में इतना असलहा नहीं है, इनके पास भी नहीं है। अब ये बेचारे महरूम हो गए जिहाद से। कुरान कहता तफी व अय्युनुहुम तफीहु मिनद्दम, इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। हज़नान, क्यों गम? किस चीज का गम? जिहाद और शहादत से महरूमी का गम। क्या काश अगर हमारे पास भी इतना पैसा होता कि हम भी घोड़ा या हथियार खरीद करके शरीक हो सकते। इस इश्क को अल्लाह जो है वो ममदू इश्क जो है वो करार दे रहा है, लेकिन वो इश्क जो हवस की बुनियाद पर है। ज़ुलैखा को इश्क था ना यूसुफ से, इश्क था या हवस परस्ती थी? आशिक अगर होती तो आशिक अपने को माशूक पर कुर्बान कर देता है, फंसाता नहीं है। यहां तो जैसे ही दरवाजा खुला और देखा कि शौहर खड़ा है अजीज देवी से, फौरन क्या है पासा पलट गया ना, इसे जो है कैद कर दिया जाए, इसे हलाक कर दिया जाए, अदाब अलीम में से गिरफ्तार कर दिया जाए। बजाय इसके कि इल्जाम जो गुनाह था भी उसी का, अपने गुनाह का इतराफ करके अपने आशिक को जो है, अपने जो है माशूक को बचा लेती, माशूक को बचाने के बजाय माशूक को, ये इश्क है या हवस है? इश्क तो नहीं है, ये हवस है। आज जिसे इश्क का नाम दिया जाता है, कहा इश्क मुकद्दस से कुछ ना बोले, मुख्तलिफ जराए से, खबरों के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, फना के जरिए से तूफान चला आ रहा है कि इश्क जो ये जो है मुकद्दस है। ठीक है, दोनों में इश्क हो गया है, आप कुछ ना बोले, आप किसी को बोलने के, क्यों? इश्क जो है मुकद्दस है, इश्क यकीनन मुकद्दस है, मगर हवस परस्ती मुकद्दस नहीं है। जिसे इश्क कहा जाता है वो खुदा का इश्क है, वो कमालात का इश्क है, वो जो है फजाइल का इश्क है, वो इंसानों से मोहब्बत है, इंसानों से इश्क है, खुदा के परतों में, खुदा के इश्क के परतों में अगर इश्क है, वो इश्क मुकद्दस है, ममदू है, और जो हवस परस्ती की बुनियाद पर हो वो इश्क इश्क नहीं है और काबिल मज़म्मत इश्क। उसके बाद 25वीं आयत का आगाज होता है, वस्तबक़ल बाब वक़द्दत قمیصہ من دبرہ। البتہ وقت جو ہے میرے خیال میں ہو گیا شاید افطار کا، یا شاید ایک آدھ منٹ باقی رہ گیا ہو، اس کو اس کا آغاز نہیں کر سکتا، کل انشاءاللہ اس کو آغاز کروں گا، پانچ منٹ ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَ الْبَابَ قَالَ
ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم.
زلیخا کی دعوت گناہ کو ٹھکرانے میں کامیاب یوسف نے سوچا کہ اس خطرناک لغزشگاہ میں اس سے زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. اب یہاں پر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے, اگرچہ دروازے بند ہیں, اس سے زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے, لہذا وہ تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگے. اکیلے یوسف نہیں بھاگے, ادھر زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی. استبقا, دونوں. استبق عربی زبان میں وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں دوڑنے میں یہ ہے, یہ مقابلہ ہو ایک سے آگے بڑھنے کی. جتنی تیزی کے ساتھ یوسف بھاگے ہیں, جو دوڑے ہیں, اتنی ہی تیزی کے ساتھ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی. واستبق الباب, دروازے کی طرف دونوں جو ہے وہ تیزی سے بھاگے. آگے آگے یوسف جا رہے ہیں, یہ جو ہے زلیخا سے بھاگنے کے لیے, ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ زلیخا دوڑ رہی ہے پوری تیزی کے ساتھ یوسف کو پکڑنے کے لیے. اور یوسف کو پکڑنے کے لیے زلیخا نے پنجا مارا اور یوسف کے کرتے کو پکڑ کے کھینچا, جو کھینچا تو پورا کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا. یہ جو ہے لمبائی میں پورا کرتا جناب یوسف کا جو ہے وہ پھٹ گیا. عربی زبان میں قدا اور قطا, قد قاف دال, قد قاف تا, قد کے معنی بھی پھاڑنا ہے اور قطا کے معنی بھی پھاڑنا ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. قد اس پھاڑنے کو کہتے ہیں جو یہ جو ہے لمبائی میں پھٹے, اور قطا وہ پھاڑنا ہے جو چوڑائی میں پھٹے. یہاں پر کیا قدت, زلیخا نے کرتے کو پھاڑا, یہ جو ہے لمبائی میں پھاڑا. ایک دلچسپ حدیث ہے, یہ جو ہے مولانا کائنات علیہ السلام و سلام کے سلسلے میں اسی میں قدہ و قطع دونوں آ گیا ہے. حدیث ہے کہ کانت ضربات علی ابن ابی طالب اذکارا, علی جو ضرب لگاتے تھے تلوار سے تو انوکھی ضرب ہوتی تھی, کوئی مارتا ہے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے, علی کی ضرب ایسی نہیں تھی. کانت ضربات علی ابن ابی طالب ابکارا اذا اعتلا قد واذا اعترض قد, جب اوپر سے مارتے تھے تو پورا نیچے تک کاٹتے چلی جاتی تھی تلوار, اور جب چوڑائی میں مارتے تھے پورے دو ٹکڑے بنا دیتے تھے. تو قد اور قد, قدت قمیصہ من دبرہ, جب جناب یوسف بھاگے ہیں دروازے کی طرف اور ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ان کی یہ جو ہے زلیخا بھی بھاگی, تو اس نے پیچھے سے ان کو روکنے کے لیے, پکڑنے کے لیے پنجا جو مارا, کرتا ہاتھ میں کھینچا اسے, تو پورا کرتا کیا ہے ہٹ گیا. جب آخری دروازے پر پہنچے یوسف, سات دروازے تھے نا, خدا کی امداد یہیں پر تو ہے نا, خدا کی مدد, دروازے کھلتے گئے, ایک دو تین چار پانچ چھ, ساتواں دروازہ جب کھلا تو کیا ہو گیا, الفیا سیدہا, تو وہاں دروازے پر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں. مصر میں اس زمانے میں عورتیں اپنے شوہر کو یہ جو ہے سید و سردار کہا کرتی تھی. الٹا ہو گیا, ہمارے ہندوستان میں ابھی بھی ہے نا سرتاج تو کہا جاتا ہے نا, سرتاج کا لفظ استعمال کیا, وہ اسلام میں نہیں ہے سر, اسلام میں وہی ہے شوہر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر مصر میں یہ تھا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو کیا کہتی تھی, سید کہا کرتی تھی, سردار کہا کرتی تھی, سید و سردار کے معنی میں. تو نہ اسی کو قرآن نے یہاں ذکر کیا, وہ الفیا دونوں نے پایا دروازے پر, کسے پایا, سیدہا زلیخا کے شوہر کو وہاں جو ہے وہ کھڑا ہوا پایا. اب جو زلیخا نے دیکھا کہ ادھر مصر کھڑا ہوا ہے, ایک طرف سے خود کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے, اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ سازش یہ سب کام زلیخا کا تھا تو زلیخا یہ بدنامی ہوگی نا. ایک طرف زلیخا نے اپنے کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھا, دوسری طرف سے یوسف کے خلاف انتقام کی آگ دل میں بھڑک رہی تھی کہ ساری سازشیں بیکار ہو گئی, ساری تمناؤں پر پانی پھیر دیا یوسف نے, ساری آرزوؤں کو پامال کر دیا, یوسف سے انتقام کر دیا. عرض کیا کہ عشق نہیں تھا, हवस थी। आशिक खुद को माशूक को कुर्बान कर देता है। यहां उसने क्या किया, फौरन उसने यूसुफ को सबक सिखाने के लिए यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाते हुए अपने शौहर से कहती है, कालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। जो आपकी बीवी के साथ गलत इरादे रखता हो उसकी सजा इसके सिवा कुछ भी नहीं है तो उसे या कैद कर दिया जाए या इससे भी सख्त सजा, यानी कैद पर भी राजी नहीं है, शायद फांसी वगैरह की तवक्को है कि इनका जो है वो कत्ल कर दिया जाए। खुद जुर्म खुद किया है। मजे के बाद अब क्या देखें, बहुत ही दिलचस्प नुकता है यहां के ऊपर। जब तक जिल्लतो ये जो है रुसवाई के दहाने तक जुलैखा नहीं पहुंची थी, अभी जब कमरे में थी, दरवाजे बंद थे, कपड़े आने का खौफ नहीं था, उस वक्त उनको याद नहीं आया था कि हम अजीज मिस्र की बीवी हैं, हम किसी की अमानत हैं। उस वक्त तो हम हैं, हम आजाद हैं, हमारी शख्सियत है, हम खुद हैं। अब याद नहीं आया कि हमारा कोई शौहर भी है, हम किसी की बीवी है, हम किसी की अमानत है। लेकिन जैसे ही जिल्लत और रुसवाई का मौका आ गया कि अब तो फंसे, अब उन्हें याद आया कि जी मैं तो अजीज मिस्र की बीवी हूं। लता क्या कहती है, मिन अहलेक, उसका सदा यही तो है ना। अब उन्हें याद आया, इससे पहले याद नहीं आया था। मैं नहीं इसी तरीके से कहा फिरौन, जिस वक्त फिरौन के खिलाफ दिलाए मूसा ने तहरीक चलाई और फिरौन अभी अपने को इकदार में समझ रहा है, पावर में समझ रहा है, तो क्या कहता था, कहता अलै सली मुल्को मिस्र, अपने को मिस्र का मालिक समझा करता था। लेकिन जब मूसा और हारून की तहरीक शबाब पे पहुंच गई और फिरौन के इकतदार के तख्त की चूल्हे हिलने लगी, अब अपने इकतदार को बचाने के लिए क्या कहता है, युरीदान अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, ये दोनों तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकालना चाहते हैं। पहले तो मुल्क हमारा था, मिस्र के हम मालिक थे, अब मिस्र के मालिक अवाम हो गए। आमतौर से जो है मुजरिमीन लोगों के जज्बात से खेलने के लिए ऐसे मौके पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जुलैखा ये चाहती थी कि अजीज मिस्र के जज्बात को भड़काए, गैरत दिलाए कि तुम्हारी बीबी के साथ, ताकि गैरत में आकर के, जोश में आकर के अजीज मिस्र यूसुफ को मुकदमा सुने बगैर सजा दे दे। इंशाल्लाह बकिया बातें कल अर्ज करूंगा, वक्त जो है वो खत्म हो चुका। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदा हम सबको तौफीक दे जिहाद अकबर में कामयाब होने की, ताकि हम जिहाद असगर में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।